شب اختر کو ان کے وصل کا ساما سمجھتے ہیں، سحر کے نور کو ہم جلوائے جانا سمجھتے ہیں، شب اختر کو ان کے وصل کا ساما سمجھتے ہیں، سحر کے نور کو ہم جلوائے جانا سمجھتے ہیں، جو سو جانے عنایت ہو تو سب تم پر فدا کر دیں، جو سو جانے عنایت ہو تو سب تم پر فدا کر دیں، تمہارے سامنے ہم جان کو کب جان سمجھتے ہیں، تمہارے سامنے ہم جان کو کب جان سمجھتے ہیں، جو دم بھر کو بھی غفلت ہو تو سمجھو دم نکل جائے، جو دم بھر کو بھی غفلت ہو تو سمجھو دم نکل جائے، ہم ان کی یاد کو اے دوست جانے جان سمجھتے ہیں، ہم ان کی یاد کو اے دوست جانے جان سمجھتے ہیں، جو دم بھر کو بھی غفلت ہو تو سمجھو دم نکل جائے، ہم ان کی یاد کو اے دوست جانے جہاں سمجھتے ہیں، سحر کے نور کو ہم جلوائے جانا سمجھتے ہیں،
بہت عمدہ پڑھا ماشاء اللہ،
ہمارے رنگ تات کو کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، ہمارے رنگ تات کو کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، خمِ محراب کو ہم ابروئے جانا سمجھتے ہیں، خمِ محراب کو ہم ابروئے جانا سمجھتے ہیں، قمر کو جانتے ہیں ہم انہی کا نور پیشانی، قمر کو جانتے ہیں ہم انہی کا نور پیشانی، شفق کے رنگ کو رنگے رخے تاباں سمجھتے ہیں، شفق کے رنگ کو رنگے رخے تاباں سمجھتے ہیں،
حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے،
جو عارف ہے وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے، جو عارف ہے وہ کس عالم میں رہتے ہیں خدا جانے، بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے بھلا جو غیر عارف ہے وہ ان کا رتبہ کیا جانے تو غم خواری نہ کہے چار اگر بس راہ لے اپنی تو غم خواری نہ کہے چار اگر بس راہ لے اپنی ہم ان کے درد ہی کو درد کا درماں سمجھتے ہیں ہم ان کے درد ہی کو درد کا درماں سمجھتے ہیں
آخری شعر
بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی ہم ان کی یاد کو سرمایہ ایمان سمجھتے ہیں ہم ان کی یاد کو سرمایہ ایمان سمجھتے ہیں بس اتنی سی حقیقت ہے ہمارے دین و ایمان کی ہم ان کی یاد کو سرمایہ ایمان سمجھتے ہیں شب اختر کو ان کے وصل کا سامان سمجھتے ہیں سحر کے نور کو ہم جلوائے جانا سمجھتے
جو سو جانے آتا
جو سو جانے نایت ہو تو سب تم پر فدا کر دیں
جانے غزل جس کو کہتے ہیں وہ شعر ہے
جو سو جانے نایت ہو تو سب تم پر فدا کر دیں تمہارے سامنے ہم جان کو کب جہاں سمجھتے ہیں تمہارے سامنے ہم جان کو کب جہاں سمجھتے ہیں
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے جانصار صحابہ کرام ایک جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں کا سخت حملہ ہوا تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا دشمنوں کی طرف سے جو تیر آ رہے تھے تو وہ تیر اپنے ہاتھوں سے روک رہے تھے جو سو جانے عنایت ہوں تو سب تم پر فدا کر دیں تمہارے سامنے ہم جان کو کب جان سمجھتے ہیں اور دوبارہ جب ہاتھ چھلنی ہو گئے تو پشت کر کے کھڑے ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے مشہور تھا کہ یہ دن جہاد کا خاص غزوہ تھا غالباً غزوہ احد کہ یہ دن تو ان کے نام تھا 70 سے زیادہ زخم ان کے پشت پر تھے اور اس لیے پشت پر زخم اس لیے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو گئے کہ میری پشت پر تیر لگتے رہے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ پر تیر آ کر لگا اور جو آنکھ کا ڈھیلا تھا وہ بہہ کر باہر آ گیا وہ اپنی آنکھ کو ہاتھ سے پکڑے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے رسول یہ میری آنکھ پہ تیر لگ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے دوبارہ اسی جگہ لگا کر ہاتھ پھیر دیا، آنکھ دوبارہ پہلے جیسی ہو گئی. سبحان اللہ. جانے غزل ہے یہ شعر، بڑی بڑی شاعری اس ایک شعر کے آگے فیل ہے.
جو سو جانے عنایت ہو تو سب تم پے فدا کر دیں.
حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے جب میں نے درخواست کی بیعت کی تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی انتظار کرو. حضرت والا شیخ الرا والا جم مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 1984 کی بات ہے. تو فرمایا کہ ابھی اور انتظار کرو. بیعت کرنے کا مزہ جب ہے کہ شیخ اگر جان بھی مانگے تو جان دے دے، تو وہی ہے کہ اگر سو جانے بھی عنایت ہوں تو تم پر فدا کر دیں.
جو سو جانے عنایت ہو تو سب تم پر فدا کر دیں. جو سو جانے عنایت ہو تو سب تم پر فدا کر دیں. تمہارے سامنے ہم جان کو کب جان سمجھتے ہیں، تمہارے سامنے ہم جان کو کب جان سمجھتے ہیں.
بہت ماشاءاللہ. پھر پڑھا.
جو سو جانے عنایت ہو تو سب تم پے فدا کر دیں. جو سو جانے عنایت ہو تو سب تم پے فدا کر دیں. تمہارے سامنے ہم جان کو کب جان سمجھتے ہیں، تمہارے سامنے ہم جان کو کب جان سمجھتے ہیں.
ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واز نمبر 63، موائز اختر نمبر 63. مایوس نہ ہوں اہل زمین اپنی خطا سے. کل ممتاز صاحب اس میں سے پڑھ کر سنا رہے تھے، آج کچھ کام سے ان کو جانا ہو گیا تو اسی کو آگے سنو. یہ ایک مصرع ہے حضرت والا کی نظم کا، مایوس نہ ہوں اہل زمین اپنی خطا سے. ویسے پوری سلام ہے. آج تو بیان تھا، میں نے کہا آپ آرام کریں گے. آگے آگے سب لوگ آگے آگے آ جائیں. ایک بات ابھی یاد آ گئی، ایک صاحب نے کچھ دن پہلے درخواست کی تھی کہ جو بیریش بچے ہوتے ہیں ان کے لیے جگہ تو مقرر ہے کہ دائیں بیٹھا کریں دائیں طرف، لیکن پھر بھی بعض لوگ بعض بچے جو ہیں وہ جوش میں آ کر، ہم بھی جوش میں سامنے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے حضرت کی خدمت میں، تو حضرت کا طریقہ اصلاح عجیب تھا، ایسی محبت سے فرماتے تھے. اور آگے آ جاؤں، اور آگے آ جاؤں بیٹا، آپ ادھر آ جاؤ ڈاکٹر صاحب. ابھی آپ کو لطف آئے گا جو واقعہ میں سنانے والا ہوں. مولانا عمر یہ پیچھے والے کمرے میں جگہ ہے، وہاں اور دو تین افراد وہاں آ جائے. حضرت والا کے سامنے جیسے ہم لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے کہ تقریر سننے کے لیے، اور یہ مولانا جلیل صاحب باول نگر میں ہوتے ہیں، وہ نیو ٹاؤن میں پڑھتے تھے، 1980 کی بات ہے. تو انہوں نے بھی کچھ دن پہلے یہاں پر تشریف لائے تھے, انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ہمیں خبر ملی کہ گلشن اقبال میں کوئی خانقاہ ہے اور مولانا حکیم محمد اختر صاحب کا وہاں جمعے کے دن بیان ہوتا, تو ہم چار ساتھی جو ہے بیان سننے کے لیے وہاں, 11 بجے بیان ہوتا تھا اس وقت خانقاہ میں, مسجد میں نہیں ہوتا تھا, خانقاہ میں ہوتا. تو یہ چار طالب علم جن کے داڑھی وغیرہ کچھ نہیں آئی تھی, ابتدائی درجات میں پڑھتے تھے, یہ صبح 10-10:30 بجے پہنچ کر اور جو حضرت کی نشست تھی اس کے سامنے بیٹھ گئے. جب حضرت والا تشریف لائے تو حضرت نے دیکھتے ہی فرمایا بھائی تم لوگ ادھر سائیڈ میں بیٹھو. وہ چاروں اٹھ کے ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے, بیان سنا. بیان سننے کے بعد جب واپس جا رہے تھے تو تینوں ساتھیوں نے, وہاں جلیل صاحب ویسے ہی ظریف الطبع ہیں, مذاق بہت کرتے, تو تینوں ساتھیوں نے برا منایا اس بات کو کہ یہ کیا ہم اول آ کر اول جگہ پر بیٹھے, ہمیں اٹھا کے سائیڈ میں کر دیا اور دوسروں کو آگے کر دیا. تو انہوں نے کہا ارے پاگل تمہیں پتا نہیں ہے ہم لوگ طالب علم ہیں, مدرسے میں پڑھتے ہیں, یہ ہمارا اکرام کیا گیا یہ ہمارا اکرام کیا گیا, ہمیں ایک طرف اپنے دائیں بازو پہ بٹھایا ہے دوسروں کو یہ اہمیت تھوڑی دی جاتی ہے. تو ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ کیوں بٹھایا ہے, بعد میں سمجھ میں آئی کہ یہ ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ جس کے داڑھی نہیں ہوتی تو حضرت اس کو دائیں بائیں بٹھایا کرتے. حضرت اور مدرسین جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں ان سے بھی فرماتے تھے کہ جن کے بچوں کے داڑھی نہ ہو ان کو دائیں بائیں بٹھاؤ, کیونکہ پڑھانا بھی ایک ذمہ داری, اس سے بھی نہیں بچ سکتے, اس کے بغیر بھی کام نہیں چل سکتا, ان کو دائیں بائیں بٹھاؤ اور جن کے داڑھی ہو یا چہرے میں کشش نہ ہو ان کو سامنے بٹھاؤ. تو حضرت فرماتے تھے جب کتاب عربی کی پڑھائی جاتی ہے تو اس میں جو متن ہوتا ہے وہ جلی ہوتا ہے, بڑے حروف ہوتے ہیں, اور جو حاشیہ ہوتا ہے وہ بہت باریک حروف ہوتے ہیں, بہت غور سے پڑھنا پڑتا. تو تقریر جو ہوگی تو سامنے باریک لوگ بیٹھے ہوں گے ان کے اوپر غور سے شیخ اور مقرر دیکھے گا, اور جو دائیں بائیں ہوں گے ان پہ اچھٹی پچھٹی نظر ڈالے گا. تو یہ ان کا واقعہ تھا. اس کے علاوہ ایک واقعہ بھی مفتی عبد الکریم صاحب نے کل سنایا کہ غرفۃ السالکین جو حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم کی یہ غرفہ ہے, چھوٹی سی کٹیا, اپنے بابا کی نگری میں کٹیا بناؤں گا. تو انہوں نے اپنے شیخ کی حیات ہی میں ایک کٹیا بنائی تھی, اور آج اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا ماشاءاللہ رجوع, حضرت کے مریدین اور احباب کا اتنا رجوع ہوا کہ وہاں جگہ تنگ پڑ گئی, اب ایک دوسری وسیع جگہ لی ہے, اللہ تعالیٰ جلد اس کی تکمیل فرمائے. لیکن یہ اس لیے دعا نہیں کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں سے لوڈ کم ہو, آدھے لوگ انہوں نے یہاں بھیج دیے ہیں قیام کے لیے, تو ان کے احباب کے آنے سے ماشاءاللہ یہاں 24 گھنٹے رونق لگی رہتی ہے. لیکن دل سے شروع ہی سے دعا ہے کہ آپ کی فیروز صاحب کی کوئی وسیع جگہ ہوتی, اور دل کئی سال سے دل میں یہ آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوب دین کا کام لے گا, اور الحمدللہ کہ وہ تمنا بھی پوری ہوئی. مفتی عبد الکریم صاحب نے یہ سنایا کہ غرفہ میں جو کیسٹ سنائی گئی تو اس میں تمہارا نام بھی آیا, اور حضرت تمہیں ڈانٹ رہے تھے کہ تم سو رہے ہو تو حضرت نے تمہیں ڈانٹا. تو میں نے بتایا کہ چونکہ میری داڑھی نہیں تھی, میں نے اور کوئی مجاہدہ کیا ہو یا نہ کیا ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے, لیکن ایک مجاہدہ بڑا شدید میں نے کیا اور غیر اختیاری مجاہدہ تھا. حضرت والا نے شروع ہی میں فرما دیا تھا کہ دیکھو پہلے تو اپنے قریب کیا, حالانکہ داڑھی وغیرہ نہیں تھی, ایسی کوئی سختی بھی نہیں تھی کہ خانقاہ میں داخل ہوتے اور ڈنڈے برسا دیتے, لیکن اپنی محبت سے, جیسے سربت صاحب سناتے ہیں کہ میں اپنے پیار کے جال میں تمہیں جکڑ لوں گا, ایسے جکڑ لیا. اس کے بعد سکھایا کہ ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, کہ تم جن کو تقوی سے رہنے کی جو نصیحت ہے, تو جو لوگ جو ان کی ایسی صورتیں ہوں تو وہ معین تقوی بنیں, تقوی میں اعانت کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا تقوی سلامت رہے. اب یہ مضمون کیسے ابتدائی, جو مبتدی ہو جو ابتدا کر رہا ہو سلوک کو, اس کو کیا سمجھ میں آئے؟ تو حضرت فرماتے تھے معین تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کے تقوی میں اس طرح تعاون کرو کہ اگر وہ اس کو تمہارے شکل سے مجاہدہ ہوتا ہے, وہ نظر کی حفاظت کرتا ہے, تو تم اس کے سامنے نہ ہو. اور اس کے جیسے ہر مریض کی خواہش ہوتی ہے کہ شیخ کے ساتھ صف میں کھڑا ہو کے نماز پڑھوں, تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے تھے. تو حضرت اس وقت ڈانٹتے نہیں تھے, لیکن آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے تھے, اور بعد میں پھر جب یہ سب تعلیمات حضرت نے دی تو سمجھ میں آیا کہ نہیں شیخ کے پاس بھی نہیں کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ شیخ کو تکلیف ہوگی اور شیخ کے سامنے بیان میں بھی نہیں بیٹھو گے, شیخ کو نظر کی حفاظت میں مشکل ہوگی. تو آہستہ آہستہ یہ ایسی تربیت ہوئی کہ پھر خود ہی ایک طرف بیٹھنے کی عادت سی پڑ گئی. آخر تک بھی سامنے بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کیونکہ حضرت والا کا عجیب مزاج تھا کہ 20 دن جیسے جب داڑھی بھی آ گئی تو 20 دن حضرت نے اپنے قریب رکھا اور پھر فرمایا کہ سہیل اب جو ہے تموی آ گئی, اب تموی آ گئی, اب تموی کا دور شروع ہو گیا, یعنی اب تم تھوڑا مجھ سے دوری اختیار کر لو, اب سامنے مت آیا کرو. تو اسی وقت سے خانقاہ سے نکل جاتا تھا اور باہر رہتا تھا, خانقاہ میں آتا بھی نہیں تھا. بعض اوقات ایک ایک ہفتہ 10-10 دن گزر جاتے تھے, پھر حضرت خود ہی طلب فرما کہ اب سامنے آ جایا کرو, اب کوئی مجاہدہ نہیں ہو. تو یہ ایسا مجاہدہ کئی برس تک حضرت والا نے کرایا اور ڈر اس لیے لگا رہتا تھا کہ زیادہ قریب ہوں گا تو حضرت پھر دور کر دیں گے, لہذا جو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا جو کچھ بھی غنیمت مل جاتا تھا تو اسی پہ قناعت کر کے بیٹھ جاتا. تو یہ جو بیان انہوں نے کل بتایا تو یہ بیان میں حضرت والا کے بائیں طرف اور جو کھڑکی تھی گلشن اقبال مسجد کی اس کے پاس کونے میں بیٹھا ہوا تھا, بالکل کونے میں تھا. اور مجھے نیند کا اتنا سخت غلبہ تھا کہ میں نے کہا آج خیریت نہیں ہوگی. رومال بھی گیلا کر کے رکھا, کالی مرچ بھی رکھی, رومال سے آنکھیں پوچھتا رہا اور کالی مرچ بھی چبا لی, کالی مرچ بھی پیٹ میں چلی گئی, لیکن نیند دور ہو کے نہیں تھی. کبھی کھڑکی کے ٹکر لگ رہی ہے, کبھی آگے والے کے اوپر گر رہا ہو. کوئی 20-25 منٹ کا غالباً بیان گزرا ہوا حضرت والا کی اچانک نظر پڑی کہ یہ سو رہا ہے. اور حضرت کو اپنے روزانہ کے حاضر باش خاص لوگ تو نہیں کہوں گا, لیکن روزانہ کے حاضر باش لوگوں میں اگر کوئی سوتا ہوا ملتا تھا تو حضرت کو سخت تکلیف ہوتی تھی, کیونکہ حضرت فرماتے تھے میں اپنے شیخ کے بیان میں کبھی نہیں سویا. حضرت کا عجیب تعلق تھا اپنے شیخ سے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے. لیکن بہرحال وہ نیند کی ایسی حالت تھی تو حضرت کی نظر پڑ گئی, وہیں سے آواز لگائی سہیل سو رہا ہے کیا, تو بس وہ نیند تو جو اڑنی تھی اڑ گئی. لیکن اب دل میں ڈر لگ رہا تھا کہ یہ لگتا ہے آج سزا بھی ملے گی. حضرت نے دوبارہ مجمع کی طرف رخ کیا اور لیکن بیان شروع نہیں ہوا, کچھ سوچ میں پڑ گئے. پھر دوبارہ میری طرف دیکھا کہ کھڑے ہو جاؤ, تو اللہ کا شکر ہے فوراً کھڑا ہو گیا. اور دل میں کوئی ایسی بلکہ اور خوشی ہو رہی تھی کہ یہ اعزاز میں نے 25 سال جو میں رہا میں نے حضرت میر صاحب کے علاوہ کسی کو یہ سزا سنتے ہوئے نہیں سزا پاتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کسی کو اس طرح سے حضرت نے ڈانٹا ہو یا بیان میں کھڑا کر دیا. تو پورے بیان میں کھڑا رہا, حضرت نے بھی دوبارہ بیٹھنے کے لیے نہیں فرمایا اور میں پورے بیان میں مجھے یاد پڑتا ہے میں کھڑا. تو جو بھی بیریش بچے ہیں یہ محروم نہیں رہیں گے اللہ, کیونکہ شیخ بنا جاتا ہے اللہ کے لیے. اللہ تعالی حضرت فرماتے حضرت کی یہ تعلیمات ہیں, یہ سارا سلوک کے یہ سمجھنے کے اسباق ہیں, ایک ایک سبق ہے. اقبال صاحب اندر آ جائیے, اقبال بھائی یہاں آ جائیں, بیچ میں جگہ. تو یہ ایک ایک سبق اس طرح سے ہمیں بہت سارے اسباق حضرت والا سے ملے اور اس سے کہیں زیادہ جو ہے حضرت والا ہی کہ حضرت والا نے حضرت میر صاحب کو فرمایا کہ اس طرح بتایا کرو, اس طرح بتایا کرو آنے والوں کو. تو بہت ساری اسباق جو ہے ہمیں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ملے. تو حضرت فرماتے تھے کہ جو تقوی میں اعانت کرے گا وہ بھی محروم نہیں رہے گا. اور اس کے اوپر جو اصول حضرت نے بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ شیخ بنایا جاتا ہے اللہ کے لیے, اور شیخ ہر جگہ نہیں ہوتا, اللہ ہر جگہ ہوتا ہے. لہذا جو یہ اصول اپنے دل میں رکھ لے گا کہ میں نے شیخ کو اللہ کے لیے بنایا ہے تو وہ شیخ کے سامنے بھی متقی رہے گا اور شیخ کے پیچھے بھی متقی رہے گا, کیونکہ جانتا ہے کہ اللہ کو ناراض کروں گا تو اللہ کا براہ راست رابطہ شیخ سے ہے, تو شیخ کی نظر عنایت سے بھی محروم ہو جاؤں, اور شیخ کی غیبت میں یعنی غائب ہونے کی حالت میں بھی اللہ کو راضی رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے شیخ کو بھی مجھ سے دور ہونے کی صورت میں بھی راضی رکھیں گے. تو یہ جتنے بھی بچے ہیں ان سے کوئی دل میں کسی بھی شیخ کو جو ہے کوئی دل میں ان کی حقارت نہیں ہوتی, بلکہ محض اپنے نظر کی حفاظت مقصود ہوتی ہے کہ حضرت والا کا ارشاد ہے نظر کی حفاظت کرو, کہ امردوں سے بھی ایسی حفاظت کرو جیسے کہ نامحرم عورتوں سے کی جاتی ہے. تو یہ بچے اللہ تعالیٰ ان کو خوب خوب ترقیات سے نوازے, حضرت والا کے جب بیانات ہوتے تو ہم لوگ بچے ہوا کرتے تھے اور ہمارے سامنے کتنے ہی بیڈیش بچے ماشاءاللہ آج وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے خوب دین کے کام لیے. لیکن کوئی جن جو اخلاص کے ساتھ شیخ کو جنہوں نے پکڑا تو کوئی بھی محروم نہیں رہتا, کیونکہ جاگنے والی ذات جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے لا سنتوں ولا نوم, سو آیت الکرسی میں جو آیت آئی ہے, میں حافظ بھی نہیں ہوں اکثر غلطی کر جاتا ہوں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میری خاطر میرے ہی ایک دوسرے بندے کے لیے کیا کیا جتن اٹھا رہا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ شیخ کے لیے دکھاوا بھی جائز ہے, مرید اگر شیخ کو دکھانے کے لیے دکھاوا بھی کر لے کسی کہ میرا شیخ خوش ہو جائے, ویسے تو دکھاوا حرام ہے ناجائز, لیکن اخلاص کی ایک شق یہ بھی ہے کہ شیخ کو دکھانے کے لیے اگر کوئی ایسی عبادت ہو یا اور بھی کوئی ایسی بات ہو جو شیخ کو پسند ہو, ویسے تو وہ مرید نہیں کرتا ہے, لیکن شیخ کو دکھانے کے لیے اس نے وہ بات کر لی تو وہ دکھاوا نہیں ہے. اس کو حدیث سے حضرت والا جو ہے ثابت فرمایا کرتے تھے کہ ایک صحابی نے رات کو تلاوت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی تو فرمایا کہ تم بہت اچھی تلاوت کر رہے تھے. تو صحابی نے عرض کیا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں تو میں اور اچھا پڑھتا. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. حضرت نے فرمایا کہ نبی کی خاموشی سے بھی مسائل نکل مسئلہ بن جاتا ہے, یعنی مسائل کا استنباط ہوتا ہے کہ نبی اس موقع پر خاموش رہے تو گویا کہ یہ جائز ہے, یعنی صحابی کے لیے جائز تھا کہ وہ خوش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اور اچھا تلاوت کر لیتے, اللہ کے لیے نہیں لیکن نبی کے لیے کرنا بھی گویا کہ اللہ ہی کے لیے کرنا تھا. اور الشیخ فی امتہ الشیخ فی قومہ کن نبی فی امتہ, جیسے نبی امت میں ہوتا ہے ایسے ہی شیخ اپنی قوم میں ہوتا ہے. تو کوئی اگر شیخ کو راضی کرنے کے لیے کہ میرے شیخ کو یہ چیز پسند ہے وہ کام کر لے تو یہ ریا اور دکھاوا نہیں ہوگا. اس کے اوپر ایک تحدیث بن نعمت حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ دعا مانگ کے بیٹھو پھر جو اللہ تعالیٰ بھیج دے تو اس کو یہی سمجھو کہ یہ تمہارے لیے بھی نفع اسی میں اور سننے والوں کا بھی نفع اس میں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دعا کرائی نہیں جاتی, دعا لی جاتی ہے. وہ منظر عجیب منظر تھا. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فجر کے بعد گلشن اقبال کی مسجد میں حضرت کا ویسے تو معمول ہوتا تھا کہ اگر کوئی دین کی بات سنانی ہوتی تو سلام اور دعا کے فوراً بعد جو ہے مصلے پر تشریف لے آیا کرتے تھے تاکہ کوئی بھی محروم نہ رہے, کیونکہ لوگ جو ہے دعا مانگتے ہی اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں, نیند کا غلبہ ہوتا ہے. تو حضرت فوراً جب مصلے پہ تشریف لاتے تھے تو جس کو دین کی بات سننے کی رغبت ہوتی تھی وہ بیٹھ جایا کرتا, لیکن اس دن حضرت اپنی جگہ ہی پر امام کے پیچھے جہاں بیٹھتے تھے تو حضرت وہیں پر بیٹھے اپنی تسبیحات اور اللہ تعالی کی طرح مشغول رہے. آہستہ آہستہ کر کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے, ہم بمشکل 7 یا 8 آدمی جو خانقاہ میں رہنے والے تھے یا وقت لگا رہے تھے ہم لوگ وہاں حضرت کے پیچھے بیٹھے رہے کہ جب حضرت اٹھیں گے تو ہم لوگ اٹھیں گے. پھر اچانک حضرت کے دل میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دائیہ پیدا ہوا کہ دین کی بات سناؤں, تو حضرت ہماری طرف رخ کر کے تشریف فرما ہوئے. میں اس وقت بھی حضرت کے بائیں ہاتھ ہی پر تھا. اس وقت حضرت کا بیان ایسا ہوا کہ سب ہوش و حواس گم ہو گئے, کسی کو کچھ ہوش نہیں تھا لیکن یہ نالائق اس وقت بھی ہوش میں تھا. جن لوگوں نے گلشن کی پرانی مسجد دیکھی ہے تو اس وقت جو وضو خانہ تھا تو اس کے اوپر کوئی تعمیرات نہیں تھی, تو سورج جب طلوع ہوا تو اس طرف سے مشرق سے جب سورج طلوع ہوا تو اس کی کرنیں حضرت والا کی آنکھوں پر پڑنے لگیں. تو حضرت جب بیان فرماتے تھے یا ذکر کرتے تھے تو کمر کو جھکا کے نہیں بیٹھتے تھے, بلکہ کمر سیدھی کر کے بیٹھتے تھے, آلتی پالتی مار کے لیکن کمر سیدھی رکھتے تھے. جب آنکھوں پہ کرنیں پڑی اور سامنے چندھیانے لگیں تو حضرت نے آہستہ آہستہ کمر جھکائی تاکہ آنکھوں پر دھوپ نہ آئے, لیکن وہ سورج تھوڑا اور جب اوپر ہوا تو وہ بھی آنکھوں پہ آنے لگا. دو تین دفعہ جب حضرت نے دھوپ سے بچنے کی کوشش کی تو میری توجہ اس طرف گئی کہ حضرت کیا, اس وقت تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کس چیز سے یہ ہے, لیکن پھر توجہ دی تو پتا چلا کہ یہ دھوپ حضرت کے آنکھوں پہ پڑ رہی ہے جس سے حضرت بچنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے جب نظر گھمائی تو وضو خانے کے اوپر سے سورج نظر آ رہا تھا جہاں سے دھوپ آ رہی تھی. تو میں وہاں سے اٹھا اپنی جگہ سے اور حضرت کو دیکھنے والے جانتے ہوں گے جنہوں نے حضرت کا بیان اور اس کیفیت میں جب بیان ہوتا تھا تو اس وقت حضرت کو کسی کی ذرہ برابر بھی حرکت جو ہے بہت شاخ گزرتی تھی, جیسے حضرت میر صاحب اگر ٹیپ ریکارڈر کا کیسٹ بدل دیں یا سائڈ بدل دیتے تھے یا اور ادھر ادھر دیکھتے تھے تو جو بھی ہوتا تھا حضرت کو بہت شاق گزرتا تھا کہ اس نے مجھ سے نظر کیوں اٹھائی. اور واقعہ سناتے تھے کہ عالمگیر بادشاہ کے دربار میں ایک درباری نے, ایک وزیر نے اپنا گریبان کا بٹن درست کر لیا تو بادشاہ نے اس کو تنبیہ کی کہ آئندہ اگر تم نے مجھ سے نظر ہٹائی اور بٹن درست کیا تو تمہیں دربار سے خارج کر دوں گا. تو حضرت والا کو بھی یہی پسند تھا, اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہی روایت آتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں وہ ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اگر ذرا سا بھی ہلیں گے تو اڑ جائیں گے, اتنی خاموشی اور اتنا روب اور اتنے باوقار انداز میں بیٹھا تھا. تو میں جیسے ہی اپنی جگہ سے اٹھا ہوں تو حضرت کی ایک دم نظر مجھ پر گئی. مجھے یہ علم تھا کہ جیسے ہی میں اٹھوں گا حضرت فوراً مجھے آواز دیں گے کہ کہاں جا رہا ہے. تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ حضرت یہ سمجھے میں کہیں جا رہا ہوں تو میں آدھی نشست میں اٹھا, پورا سیدھا بھی نہیں ہوا, جگہ پہلے ہی دیکھ لی تھی کہ یہ حملہ کہاں سے ہو رہا ہے. تو آدھا اٹھ کے جلدی سے گیا اور اس جگہ بیٹھ کے میں اپنی کمر اونچی کر کے بیٹھ گیا. وہ ایسا ہوا کہ میرا سر اس دھوپ پہ پہنچ رہا تھا, تو جیسے ہی میں سیدھا ہوا تو میرے سر کا سایہ جو تھا وہ حضرت کے چہرے پر پہنچا اور حضرت سمجھ گئے کہ اس نے کیا حرکت کی ہے. لیکن وہاں جو لوگ بیٹھے تھے ظاہر ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا ہوا ہے. ہم تم سا کوئی ہم دم کوئی دم ساز نہیں, ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس رب تخ. حضرت نے بھی اس وقت اپنا پھر مضمون جاری رکھا اور کچھ نہیں فرمایا, بیان ختم ہوا اور سب لوگ جب خانقاہ میں تشریف لے حضرت کے ساتھ سب حاضر ہو گئے تو حضرت والا نے حضرت میر صاحب سے فرمایا کہ میر صاحب آج سہیل نے دعا کرائی نہیں ہے, دعا لے لی. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کچھ برکت کے لیے سنا دیتا ہوں حضرت والا کے اشعار. یہ آواز کا نام جو تجویز ہوا یہ حضرت والا, ہمارے حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, مایوس نہ ہوں اہل زمین اپنی خطا سے. یہ حضرت والا کی ایک نظم ہے, اس کا ایک مصرع ہے جس سے حضرت والا حضرت میر صاحب نے اس آواز کا عنوان تجویز کیا ہے.
عنوان اس کا اس نظم کا ویسے تو بیان کا واز کا نام ہے مایوس نہ ہوں اہل زمین اپنی خطا سے، لیکن اس نظم کا عنوان ہے تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے. مضطر جو گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دیتے. الدعاء ينفع بما نزل ومما لم ينزل، کے دعا جو ہے جو بلا نازل ہو چکی اس کے لیے بھی نفع دیتی ہے، اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی اس کو بھی نفع دیتی ہے. اس کے اوپر بہت طویل مضمون ہے حضرت والا کا کہ جو چیز مقدر ہو چکی اس کے اوپر بھی دعا کس طرح سے نفع دیتی ہے. کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ سناؤں گا. کشتی کا نہ خدا بھی ہے مشغول خدا سے، نہ خدا کہتے ہیں کشتی کو چلانے والا. کشتی کا نہ خدا بھی ہے مشغول خدا سے، پالا پڑا ہے کیا اسے طوفان بلا سے. سنتا ہوں شب و روز یہ موجوں کی صدا سے، غالب ہے قضا ہم پہ تیری آہو بکا سے. عاصی جو کرے نالہ و فریاد خدا سے، عاصی جو کرے نالہ و فریاد خدا سے، ممکن نہیں دو چار ہو میں شرم سزا سے. مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے. تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے، جب تک کہ نہ ہو آشنا تسلیم و رضا سے. زاہد کو مزہ آئے گا کیا اس کی جفا سے، پاتی ہے نظر ذوق نظر میری ندا سے. پاتا ہے جگر زخم جگر میری نوا سے، پاتی ہے نظر ذوق نظر میری ندا سے. پاتا ہے جگر زخم جگر میری نوا سے. او بے خبر و بدگما رندوں کی وفا سے، او بے خبر و بدگما رندوں کی وفا سے. دیوانہ اگر پھرتا ہوں میں تیری بلا سے، دیوانہ اگر پھرتا ہوں میں تیری بلا سے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ، حضرت والا میر صاحب کے لیے اور مجھے بھی سنایا کہ تم دونوں غم نہ کرنا کہ اگر تمہیں دنیا کا کوئی کام نہیں آتا، ہم دونوں حضرت والا کی خدمت میں پیٹ کی روٹیوں پر اور جسم کے کپڑے پر پڑے ہوئے تھے، ہماری کوئی تنخواہ نہیں تھی. حضرت والا جو کھلا دیتے تھے وہ کھاتے تھے، اور جو پہنا دیتے تھے وہ پاتے پہنتے تھے. تو حضرت والا نے فرمایا کہ اس بات کا کوئی غم نہ کرنا کہ تم دنیا کے کاموں سے بیکار ہو، میری نظر میں تو تم لوگ بہت کارآمد ہو. حضرت والا کو ایسے لوگ بہت پسند تھے جو دنیا کے کاموں سے بیکار ہو جائیں اور حضرت کی خدمت میں بس اللہ کی محبت عشق و مستی سیکھنے کے لیے آ جائے. اس پر ایک فارسی شعر پڑھا کرتے تھے. در رہے دنیا کاہل ترن، در رہے دنیا کاہل ترن. دنیا کے کاموں میں اللہ والے بہت کاہل اور سست ہوتے ہیں. در رہے عقبا زے مہ گو می برن، مہ کہتے ہیں چاند کو اور عقبا کہتے ہیں آخرت. در رہے عقبا زے مہ گو می برن، کہ آخرت کے کاموں میں چاند سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتے. اللہ والے اللہ والوں کے خادم، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا بنا دے. حضرت تو اپنا حال سنایا کرتے تھے، حضرت میر صاحب کے لیے فرمایا کرتے تھے، ہمیں بھی سنایا کہ گھبرانا نہیں، اللہ والے دنیا کے کاموں سے خواہ کتنے ہی کاہل اور سست ہو جائیں، در رہے عقبا زے مہ گو می برن، چاند سے زیادہ ان کی رفتار تیز ہوتی ہے. او بے خبر و بدگما رندوں کی وفا سے، دیوانہ اگر پھرتا ہوں میں تیری بلا سے. کہتے ہیں نا کہ تیری بلا سے میں کچھ بھی کرتا رہا ہوں تجھے کیا تکلیف ہے. یہ وہ ہے کہ اگر میں دیوانہ ہو کر شیخ کی محبت میں پھر رہا ہوں تو تیری بلا سے تجھے کیا تکلیف. تو بے خبر ہے اور بدگما ہے رندوں کی وفا سے، تو بے خبر ہے اور بدگما ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی شراب محبت پی کر دیوانے ہو گئے اللہ کے، ان کی شیخ کے ساتھ وفاداریوں سے جب وہ دیوانے ہو گئے تو ان سے بے خبر ہے. او بے خبر و بدگما رندوں کی وفا سے، دیوانہ اگر پھرتا ہوں میں تیری بلا سے، پروردہ نعمت کو بھی اس راہ جفا سے، پروردہ نعمت کو بھی اس راہ جفا سے، اختر تجھے مانوس بنانا ہے دعا سے، اختر تجھے مانوس بنانا ہے دعا سے۔ یعنی جو نعمتوں کے پلے ہوئے، یا یہ تو ایک پہلا شعر تو ہو گیا جو دنیا کے کاموں سے بیکار تھے ان کے لیے، دوسرا شعر ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے کاموں میں بھی خوب آگے تھے اور دین کے کاموں میں بھی پیچھے نہیں تھے، یعنی نعم الامیر علی باب الفقیر، نعم الامیر علی باب الفقیر۔ حضرت والا فرمایا کرتے تھے بہترین امیر وہ ہے جو درویش کے در پر آ جائے دین سیکھنے کے لیے، اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے۔ نعم الامیر علی باب الفقیر، بہترین امیر ہو، دنیا اس کے لیے کوئی مضر نہیں، وہ دنیا اس کی جیب میں تو ہے، اس کے دل میں نہیں۔ نعم الامیر علی باب الفقیر، درویش ہے یعنی اللہ والوں کے در پر جو امیر آ جائے وہ بہترین امیر ہے۔ تو دوسرا شعر ان کے لیے فرمایا کہ جو پروردہ نعمت ہیں، یعنی نعمتوں کے پلے ہیں، ان کو اس مشقت کی راہ، یعنی یہ اللہ علی صلۃ اللہ غالیتن، اللہ کا سودا جو ہے بہت مہنگا ہے، لیکن حضرت فرماتے تھے دوسری طرف دیکھو تو اللہ کا سودا بہت سستا بھی ہے، اللہ والوں کے ساتھ رہو تو اللہ کا سودا جو ہے بہت سستا معلوم ہوتا ہے۔ ایک شعر یاد نہیں آ رہا ابھی کہ ہاں، مجھے سہل ہو گئی منزلیں، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا، اے شیخ اے میرے محبوب، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ پروردہ نعمت کو بھی اس راہ جفا، یعنی اس محنت کی راستے سے، اے اختر تجھے اپنی دعاؤں سے اسے اس راستے سے مانوس بنانا ہے کہ وہ بھی اس راستے پر چل پڑے۔ پروردہ نعمت کو بھی اس راہ جفا سے، اختر تجھے مانوس بنانا ہے دعا سے۔ حضرت والا حضرت میر صاحب کے لیے فرمایا کرتے تھے، پٹارا بانا ہے، لیکن حضرت میر صاحب کا تو ماشاءاللہ آواز بہت پیاری تھی، بہت درد بھی تھا، میں اب سوچتا ہوں کہ پٹارا بانا شاید میں ہی ہوں، ہر نظم ایک ہی بہر ایک ہی قافیے میں ڈل جاتی ہے، بس بھائی سوچ کے تو کچھ آیا تھا دل میں جو آ گیا مضمون عرض کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خواجہ صاحب کے اشعار میں نے آگے آواز میں ایک شعر آنے والا تھا، فیروز صاحب بہت غصے میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ ٹائم اوپر ہو، فیروز صاحب کے معمولات ماشاءاللہ لگے بندے ہیں۔ دل ازل سے تھا کوئی آج کا شیدائی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ ابھر آئی ہے۔ تو یہ شعر جب پڑھا تو میں نے سوچا اس کے اوپر تو خواجہ صاحب کی پوری غزل ہے، اور حضرت جو ہے اکثر مختلف اشعار اس میں سے پڑھا کرتے تھے، اور اس کا جو مقطع ہے یعنی جو آخری شعر ہے وہ بہت ہی غضب کا ہے، لیکن اس کا مزہ جب آئے گا جب اسی بہر پہ آپ ایک دو اشعار اگر سن لیں اجازت ہو۔ اب بھی مجذوب جو محروم پذیرائی ہے، کیا جنوں میں ابھی آمیزش دانائی ہے، دل ازل سے تھا کوئی آج کا سودائی ہے، تھی جو ایک چوٹ پرانی وہ بھرائی ہے، بزم عالم میں عجب مردہ دلی چھائی ہے، جام و مینا ہے نہ جامی ہے نہ مینائی ہے، بعد مدت کے میرے لب پہ فغاں آئی ہے، ہاں سنبھل جائیں جنہیں ناز شکیب آئی ہے، میں نے کم بخت طبیعت ہی عجب پائی ہے، میں نے کم بخت طبیعت ہی عجب پائی ہے، یہ جدھر آئی ہے بس ہو کے بلا آئی ہے، میں نے کم بخت طبیعت ہی عجب پائی ہے، یہ جدھر آئی ہے بس ہو کے بلا آئی ہے، میں ہوں اور حشر تک اس در کی جبھی سائی ہے، سر زاہد نہیں یہ سر سر سودائی ہے، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بندازے بہار آئی ہے، یہ خزاں ہے جو بندازے بہار آئی ہے۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ شیخ اگر ڈانٹ دے، شیخ اگر ڈانٹ دے خانقاہ سے بھی نکال دے، حتیٰ کہ حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو جن کو ڈانٹا تھا، حضرت نے فرمایا تم نے ان کو کیوں ڈانٹا، ایک عالم کو تم نے کیوں ڈانٹا، حالانکہ ان کی غلطی تھی لیکن ڈانٹ دیا، تو فرمایا کہ تم نے ایک عالم کو کیوں ڈانٹا، حضرت میر صاحب کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ تم ان سے معافی مانگو، انہوں نے معافی مانگ لی، فرمایا نہیں، ان کے جوتے سر پہ رکھو، تو بھرے مجمع میں پوری مجلس کے سامنے حضرت میر صاحب نے ان کے جوتے اپنے سر پہ رکھے۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ قدر مجذوب کی خاصان خدا سے پوچھو، قدر مجذوب کی خاصان خدا سے پوچھو، شہرت عام تو ایک قسم کی رسوائی ہے۔ قدر مجذوب کی خاصان خدا سے پوچھو، شہرت عام تو ایک قسم کی رسوائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ مختلف مواعظ ہیں، جن کے جنہوں نے لیے ہوں تو نہ لے، جنہوں نے نہ لیا ہو تو ایک ایک نسخہ لے۔ جی 63 میں بھی کچھ کام تھے باقی۔
شام کو بھی آتے ہیں یہاں۔